نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے حصے سوم کا آخری درس شروع کر رہے ہیں جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا، سورۃ العصر، آیۃ البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حمیم سجدہ کی آیات 30-35. دوسرا حصہ پھر ایمانیات کے مباحث پر مشتمل تھا، اس کے بھی پانچ درس ہوئے، سورۃ الفاتحہ، سورہ آل عمران کی آیات 190-195، پھر سورہ نور کا پانچواں رکوع مکمل، پھر سورہ تغابن پوری کی پوری، اور پھر سورہ قیامہ وہ بھی مکمل. پھر تیسرا حصہ شروع ہوا عمل صالح کی وضاحت اور تفصیل اور توضیح. اس میں ترتیب ہم نے یہ رکھی کہ ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے انڈیویجول، ایک فرد جو ہے، فرد ہیومن بینگ، انڈیویجول ہیومن بینگ، اس کی سیرت و کردار کو کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، تعمیر ہونا چاہیے. یہ پہلا سبق تھا اس تیسرے حصے کا. سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور اس کی ہم مضمون سورہ معارج کی 17 آیات، ان دو مقامات پر ایک درس مشتمل تھا. پھر ہم نے ایک جھلک دیکھی کہ ایک پوری طرح ایک تیار شدہ فنشڈ، ایک شخصیت مکمل جو اللہ کو پسند ہے، اس کے خد و خال کیا ہے. اس کے ضمن میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں، یہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع. پھر تیسرا درس، فرد سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم کیا ہے، عائلی زندگی، ایک مرد ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، یہ کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے. اس میں جو دو انتہائی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ سورہ طلاق میں ہے، اس کا حوالہ ہم نے دیا، وہ ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں. البتہ پھر دوسری جو ہے سورہ تحریم، وہ ہمارا مکمل اس منتخب نصاب کا حصہ ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر یہ جو گھروندے ہیں، یہ گھر ہیں، یہ خاندان ہیں، یہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں، معاشرتی زندگی. اس معاشرتی زندگی کے کیا حد و خال ہیں، اسلام جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے اس میں کیا خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیا محاسن ہیں، کیا وہ ویلیوز ہیں کہ جن کو وہ چاہے گا کہ پروموٹ ہوں ہمارے معاشرے کے اندر، اور دوسری طرف وہ سوشل ایونٹس کا کیا کانسیپٹ ہے، کن چیزوں کو اریڈیکیٹ کرے گا، ختم کرے گا. تو معاشرتی ویلیوز اس کے ضمن میں بہت ہی جامع اسباق وہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل. یہ ہمارا چوتھا درس تھا. اب آج جو سورہ حجرات ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ اجتماعی زندگی کی جو بلند ترین سطح ہوتی ہے، ملی زندگی، سیاسی زندگی، اور آج کی جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے ریاستی زندگی. ریاست کا کانسیپٹ جو ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے، پرانا کانسیپٹ حکومت کا، گورنمنٹ، لیکن یہ بہت ریسنٹ تصور ہے، 200 سال سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے کہ انسان نے یہ سیکھا کہ ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے. حکومت ریاست کو چلانے کا ایک ادارہ ہے. حکومت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، ہر شہری کو حق حاصل ہے، ریاست کے خلاف کریں گے تو آپ باغی شمار ہوں گے. تو یہ جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، گورنمنٹ تو ایک ادارہ ہے، چلانے والا ادارہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ریاست، اسلامی ریاست کے اصول کیا ہے. پھر یہ کہ ملی زندگی میں استحکام کے لیے کیا ہدایات ہیں. یہ اہم ترین مضامین ہے میرے نزدیک، جو اس تیسرے حصے کے آخری سبق کے طور پر سورہ حجرات کی شکل میں اس منتخب نصاب میں شامل ہے. یہ 18 آیات ہے. اس سے پہلے ہم سورہ تغابن پڑھ چکے، وہ بھی 18 آیات پر مشتمل تھی، یہ بھی 18 آیات پر مشتمل ہے. اور اس میں ترتیب کچھ ایسے ہے کہ 3 حصے ہیں اس کے. پہلے حصے میں اسلامی پالیٹی، جس کو ہم کہتے ہیں پالیٹکس یا پالیٹی، اسلامی ریاست، ملی زندگی، اس کی اساسات کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، اہم ترین موضوع ہے. دوسرے حصے میں کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو مستحکم رکھنے کے لیے، اس لیے کہ یہ امت اصل میں خیر کا ذریعہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. این انسٹرومنٹ آف گڈ، بھلائی کا ذریعہ ہے، آلہ ہے. اب اگر وہ آلہ ہی ٹوٹا پھوٹا ہو تو اس سے کیا کام لیا جا سکے گا. تو ملت کا استحکام یہ بہت ضروری ہے، مضبوط ہو اپنی جگہ پر، تاکہ اس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے شہادت علی الناس کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پوری دنیا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سونپا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ فزیشن ہیل دائی سیلف، اگر کہیں کوئی طبیب یا ڈاکٹر بیٹھا وہ خود بیمار ہے تو اس کے پاس کون آئے گا علاج کرانے کے لیے، پہلے اپنا علاج تو کر لو. اسی طرح جو امت پوری دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، اس کے اپنے اندر تو داخلی استحکام ہونا چاہیے، صلاح اور فلاح جو ہے اس کے بظاہر نظر آنے چاہیے. پھر آخری حصے میں ایک بہت ہی بڑی بحث اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست ظاہر بات ہے دنیا میں جب قائم ہوگی تو اور ریاستیں بھی تو ہوں گی، دائیں بائیں، شمال جنوب، تو باقی جو غیر مسلم ریاستیں ہیں، غیر اسلامی ریاستیں ہیں، ان کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر ہوگا، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. پھر اہم ترین ایشو آیا ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریت جو ہے، سٹیزن شپ، اور اسلامی معاشرے کی رکنیت، ممبر شپ آف دیٹ سوسائٹی، یہ بیس کرتی ہے اسلام پر، ایمان پر نہیں. حالانکہ ایمان اہم تر ہے، اسلام جو ہے وہ تو ایمان کا مظہر ہے، لیکن ایمان وہ شے ہے جو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ دل میں ہے یا نہیں ہے. لہذا دنیا کا کوئی نظام ایمان کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگا، دنیا میں جب نظام ہم بنائیں گے تو وہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگا، شہریت کی بنیاد اسلام ہے. تو بہت اہم بات ہے کہ پھر اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، وہ میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین موضوع ہے. اور پھر یہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز دے، وہ پھر اگر ایمان حقیقی کی منزل تک پہنچنا چاہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ہے مضامین اجمالاً اس سورہ مبارکہ کے. اب دیکھیے سب سے پہلا لفظ یا ایھا الذین آمنو، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب نہیں ہوا. دو تہائی حصہ قرآن کا مکی ہے، ایک تہائی ہے مدنی. صرف ایک سورت ہے سورہ حج جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ مدنی ہے، گویا کہ کنٹروورشیل ہے. اس میں تو یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، اور سورہ حجرات کے بعد جو ہمارا درس آئے گا وہ اسی پر مشتمل ہوگا، آخری رکوع سورہ حج کا. باقی پورے قرآن میں تین چار مقامات پر اگرچہ کہا گیا ہے حضور سے خطاب کر کے کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے اہل ایمان سے، لیکن کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو سے خطاب نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو یہ خطاب کا صیغہ ہے امت مسلمہ سے. ہجرت سے قبل تک مسلمان ایک جماعت تو تھے، امت نہیں تھے. امت کی حیثیت سے تاج پوشی جو ہوئی ہے امت مسلمہ کی، امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے امت کا جو مقام دیا گیا ہے وہ ہجرت کے بعد، جس کی علامت تھی تحویل قبلہ. چنانچہ تحویل قبلہ کے ضمن میں وہ آیت آئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آج کے بعد سے تم ایک امت ہو. اس سے پہلے ایک جماعت تو تھے، امت نہیں تھے. تو یا ایھا الذین جو آتا ہے در حقیقت یا ایھا الذین آمنوا امت کے لیے. اچھا، اور اس میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے، امت میں مومنین بھی ہے اور منافقین بھی ہے. خود آپ کو معلوم ہے مدینے کی جو امت تھی، امت مسلمہ، اس میں کیا تناسب منافقوں کا تھا. تہائی کے قریب تعداد منافقین کی تھی، اس لیے کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا جب غزوہ احد میں 1000 آدمی حضور کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں، دامن احد میں جا کر جو ہے ڈیرہ ڈالا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے، پھر صبح کے وقت صف بندی ہو رہی ہے، اب آمنے سامنے دشمن آ گئے. ادھر سامنے جو ہے وہ قریش کا لشکر ہے اور ادھر مسلمانوں کا. عین اس وقت 300 آدمی چھوڑ کے چلے گئے میدان سے، عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں. 1000 میں سے 300، 30% منافقین پر مشتمل تھے. تو امت مسلمہ سے جب خطاب ہوگا یا ایھا الذین آمنو سے، تو اس میں اہل ایمان بھی شامل ہے، منافق بھی شامل ہے. کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین نافقو نہیں آیا، اے وہ لوگوں جو منافق ہو گئے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ان سے جب بھی خطاب ہوگا یا ایھا الذین آمنو، چونکہ ایمان کے مدعی تو وہ تھے نا، دعویٰ تو کرتے تھے ایمان کا. تو یہ صیغہ خطاب ہے. اور یہ اب نوٹ کیجئے کہ ہم نے کتنا حصہ، میں نے آج آپ کو گنوا دیا ہے کتنے مقامات ہم نے قرآن مجید کے اب تک پڑھ لیے. میرا یہ خیال ہے کہ پونا پارا تو لگ بھگ ہو گیا ہے، ان تمام مقامات کو جمع کریں تو لگ بھگ پونے پارے کے برابر ہو گیا. لیکن ان میں بھی صرف 3 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان تمام مقامات میں سے سورہ تغابن میں آیا ہے، لیکن سورہ تغابن مدنی سورت ہے، یا ایھا الذین آمنو اس میں آیا ہے. باقی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے یہ خطاب کا صیغہ نہیں ہے. اس سورت میں آپ دیکھیں گے، نوٹ کیجئے کہ 5 مرتبہ 18 آیات اور 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. یہ اتنی مقدار میں یہ خطاب کا صیغہ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں. 18 آیتوں میں سے 5 آیات کا آغاز ہونا یا ایھا الذین آمنو سے. یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان کے دعوے داروں، اب میں ایمان والوں کی بجائے ایمان کے دعوے داروں ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ مخاطب جو ہے ان میں مومنین بھی ہیں منافقین بھی ہیں. اے ایمان کے دعوے داروں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ تقدموا جو ہے اس کی دو قراءتیں آتی ہیں، ایک تو لا تقدموا اور یہ دوسری ہے لا تقدموا. تقدموا یہ حضرات کو تھوڑا سا بھی مس ہے عربی گرامر کے ساتھ، تقدموا اگر ہو تو وہ باب تفاعل بن جاتا ہے، اور تقدموا اگر ہو تو یہ باب تفعیل بنتا ہے. لا تتقدموا کو بھی لا تقدموا کہہ دیا جائے گا، وہ باب تفاعل ہے. تفاعل میں ہوتا کوئی چیز خود حاصل کرنا، اور تفعیل میں ہوتا کسی کو کوئی شے دینا. تعلم علم حاصل کرنا، خود حاصل کرنا. تعلیم کسی کو علم دینا، پہنچانا، سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے، سمجھے، حاصل کرے اور پھر پھیلائے، عام کرے، اس کی تعلیم دے. تو لا تقدمو اگر ہوتا تو بہت مفہوم واضح ہو جاتا کہ آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. لیکن لا تقدمو کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کوئی مفعول محذوف ہے. لا تقدمو انفسکم، مت آگے کرو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے. یا لا تقدمو رأیکم، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے آگے مت کرو. لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ، تو یہاں مفعول محذوف ہوگا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کی باشپرس کا احساس تمہارے دلوں میں جاگزی رہنا چاہیے، مستحضر رہنا چاہیے. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں نوٹ کیجئے، جب آگے روکا گیا آگے نہ بڑھنے سے تو اللہ اور رسول دو کا ذکر آیا. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اس کے بعد اللہ کے تقوی کا ذکر آ گیا. واتقوا اللہ، نبی کے ساتھ کیا کرو؟ یہ اگلی چار آیات کا مضمون ہے. نبی کا احترام کرو، رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو، ان کا ادب کرو، ان سے محبت کرو. یہ اگلی چار آیات میں آئے گا. اس لیے کہ دو بنیادیں ہیں اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کی. ایک قانونی اور دستوری بنیاد ہے، وہ ہے جو پہلی آیت میں آ گئی، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. یعنی تمہاری آزادی جو ہے وہ محدود ہے. باقی دنیا میں کوئی شخص آزاد ہے، جو چاہے کرے، جدھر چاہے منہ مارے، جو چاہے جو ہے حرکت کرے. اس کو کوئی ڈر نہیں، کسی کی خوف نہیں، کسی کی باسپرس کا احساس نہیں، کسی کے احکام کا لحاظ نہیں. اس معنی میں مادر پدر آزاد مسلمان نہیں ہوتا. نہ مسلمان فرد ہوتا ہے، نہ مسلمان اجتماعیت ہوتی ہے، نہ اسلامی ریاست ہوتی ہے. یہاں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ باقی سب سے آزادی، تاکہ اللہ کی بندگی کا حق بتمام و کمال ادا کیا جا سکے. جس کو اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. باقی ساری غلامیاں ختم ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ جو ضرب ہے، لا الہ الا اللہ، ساری غلامیاں ختم. کوئی حاکم نہیں، کوئی شارع نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی مطاع نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اب اس کی بہترین جو ہے تعبیر کی ہے ایک حدیث کے اندر. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المؤمن کمثل الفرس فی اقیته، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بنا ہوا ہے. ایک گھوڑا ہے جس پہ نہ کوئی رسی لگی ہے، نہ اس کو کوئی باندھا گیا، وہ جدھر چاہے دائیں جائے، بائیں جائے، شمال، جنوب، جب چاہے جائے، کتنی دور جائے، دوڑ کر بکٹوٹ ہے نہ، اس کی باغ ہی نہیں. ایک گھوڑا وہ ہے کہ جو ایک کھوٹے کے ساتھ بنا ہوا ہے، تو اس کی تو موومنٹ جو ہے محدود ہے. وہ تو جتنی رسی آپ کے باندھی ہے اتنا ہی تو وہ جا سکتا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اس کھوٹے کے گرد. باقی تو آگے تو نہیں جا سکتا. اس حدیث کو الحمدللہ کہ میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے ذرا اسلامی ریاست کے اصل الاصول کو واضح کرنے کے لیے. یہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کھڑا کھڑا سست نہ ہو جائے، دوڑے بھاگے بھی، لیکن یہ کہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے. اب ایسا کیجئے کہ اگر کھلا میدان ہے، 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے. کھوٹے کے ساتھ بنا ہوا تو ہے لیکن رسی 200 گز ہے، تو اب 200 گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے. 150 گز پہ جائے، 200 گز پہ جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 200 گز تک چلا جائے، آگے 201واں گز نہیں آئے گا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ شمال نہ جنوب. یہ بہترین مثال ہے آزادی اور پابندی کی. پابند بھی ہے کہ 200 گز سے آگے نہیں جا سکتا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں. آزادی بھی ہے، اس 200 گز کا جو دائرہ ہے اس کے اندر یہ آزاد ہے، جائے، بیٹھے، لیٹے، لوٹے، جیسے کہ ہوتا ہے گدھوں کا اور گھوڑوں کا رواج، جو چاہے کرے. لیکن یہ ہے کہ 201 مگز نہیں آئے گا. یہی معاملہ اسلامی ریاست کا ہے کہ یا قرآن اور سنت کی حدود، یہ دائرہ جو 200 گز کا کھینچ لیا گیا ہے، یہ در حقیقت قرآن و سنت کی حدود ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. مت آگے بڑھو اللہ کے حدود سے. کہیں کہا جاتا لا تقربوا حدود اللہ، اللہ کے حدود کے قریب بچ جاؤ. کہیں آتا لا تعتدوا، اللہ کے حدود سے آگے تجاوز نہ کرو. لیکن اس دائرے میں تم آزاد ہو، اس دائرے میں جو کچھ ہے وہ مباح ہے، وہ حلال ہے، اس حلال کے اندر تم جمہوریت نافذ کر لو، بہترین جمہوریت. وہاں آپ کا سر کے رائے سے فیصلہ کر لیں. میں مثال دیا کرتا ہوں سادہ سی، کوئی گھر میں کوئی آپ نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، مہمان آنے والے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈرنک سرو کی جائے. ایک بات صاف ہے کہ ہم شراب نہیں کر سکتے، وہ حرام، وہ تو لا تقدموا بین یدی رسول ہی، وہ اس دائرے میں گئی، خارج ہوئی. اب آگے آپ کوئی سافٹ ڈرنک کرتے ہیں، کوئی 7 اپ کرتے ہیں، کوئی اور جو ہے، یا کوئی آپ شربت جو ہے روح افزا رکھتے ہیں، یا کوئی لسی رکھتے ہیں، یہ آپ کی مرضی. اس میں خاندان والے اگر آپس میں ووٹنگ کر کے فیصلہ کر لیں کہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ روح افزا کی ہے، اوکے، نو ہارم. تو جو مباحات ہیں، مباحات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ رائے شماری کر سکتے ہیں، لیکن کسی رائے شماری سے 100% ووٹس بھی اللہ کی حرام کردہ کسی شے کو حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ کی حلال کرنا کسی شے کو حرام نہیں کر سکتے. جیسے حرام کو حلال کرنا جرم ہے، اتنا ہی جرم حلال کو حرام کرنا بھی ہے. زندگی کا دائرہ محدود کیوں کرتے ہو لوگ انسانی کے لیے؟ جو چیز حرام نہیں ہے وہ کاہے کو حرام کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی بات تھی بالکل، اور اس میں حضور کی طرف سے وہ کوئی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ شہد یہ میں نہیں پیوں گا تو پھر وہ حرام ہو گیا امت پر، اس پر بھی پکڑ ہو گئی. یا ایھا النبی لم تحرم ما حد اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں؟ پکڑ ہو گئی. جیسے کہ حرام کو حلال کر دینا جتنا بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم حلال کو حرام کر دینا بھی. اس اعتبار سے یہ دائرہ کھینچ کر اسلامی ریاست کی ایک بنیاد آ گئی. قانونی اور دستوری بنیاد کیا ہے؟ اب اس کو ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت. اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے تجاوز نہیں ہو سکتا. عجیب بات یہ ہے، میں ایک مرتبہ سورہ حجرات کا درس دے رہا تھا پنڈی میں، تو وہاں جسٹس چیما صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف کے اندر. میں نے جب یہ بات بیان کی کہ بین ہی یہی دفعہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے، بات کو انہوں نے بتایا، میں چونکا کہ یہ کون سی دفعہ کا حوالہ دینے چلے. میں نے دفعہ 227 کا حوالہ دیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. میں نے کہا یہ صحیح ترین تعبیر ہے اس آیت کی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. لیکن بدقسمتی کیا ہے، وہ دفعہ فلی آپریٹو نہیں ہے. بے ایمانی کے ساتھ اس کو نفی کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، دیکھتی رہے گی اور سفارشات پیش کرتی رہے گی. اب وہ کروڑوں روپے اس کاؤنسل کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، اس کا بڑا بجٹ ہے، آفس ہے پورا، سیکرٹریٹ ہے پورا، لیکن اس کی سفارشات آ کے اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون اور وزارت مالیات کی الماریاں بھر گئی، کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا. دستور میں پرووائڈڈ ہی نہیں، بھئی یہ سفارشات پیش کریں گی، آگے کہیں نہیں ہے ان سفارشات کا کیا حشر ہوگا، وہ کس پروسیس کے تحت اڈاپٹ کی جائیں گی، اگر اس کو منظور کرنا ہے تو کس طور سے، اور نافذ کرنا ہے تو کس طور سے، نامنظور کرنا ہے تو کس طور سے، کچھ. یہ چور دروازہ ہے، میں نے کہا ہے ہمیشہ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے. اس میں پورا اسلام ہے، اللہ کی حاکمیت، یہ قرارداد مقاصد میں موجود ہے. اور نمبر دو کتاب و سنت کی بالادستی دفعہ 227 کے اندر موجود ہے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ڈپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. اسی طرح ایک مرتبہ یہاں کانسولیٹ جو ہے امریکن, اس کانسولیٹ کے یہاں ایک پولیٹیکل سیکرٹری تھے مسٹر کول, وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا یہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں, مجھے ذرا سمجھائیے خلافت سے آپ کی مراد کیا ہے. میں نے کہا ویسے تو یہ مضمون بڑا لمبا ہو جائے گا, میں آپ سے کہتا ہوں ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن ایڈ 3 تھنگس ٹو اٹ, اونلی 3, اینڈ اٹ ول بیکم دی بیسٹ خلافہ آف ٹوڈے. بہترین خلافت بن جائے گی, اس لیے کہ میں باقی اعتبارات سے امریکہ کے دستور کو بہترین سمجھتا ہوں. سوشل ایولیوشن جو ہے, پولیٹیکل ایولیوشن, اس کی ہائیسٹ لیول پر امریکن کانسٹیٹیوشن ہے. اور یہ جو نظام ان کا صدارتی, یہ خلافت کے نظام سے قریب ترین ہے. یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے, پھر ان کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے, پھر 58(2)(b) کا معاملہ آ جائے گا. یہ نہیں, کچھ بھی نہیں, ایک ہے, توحید ہے, اختیارات کی توحید. صدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے اور وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے. تو میں نے کہا 3 چیزیں ایڈ کر دیجئے. نمبر 1 لکھیے, اس ملک میں سوورنٹی بلانگس ٹو گاڈ, ناٹ ٹو دی پیپل. نمبر 2, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ایٹ اینی لیول. میں لیول اس لیے کہا, فیڈرل لیول ہے, اسٹیٹ لیول ہے, کاؤنٹی لیول ہے, ایٹ اینی لیول, وچ از ریپگننٹ ٹو دی بک آف گاڈ اینڈ دی ٹریڈیشن آف ہز میسنجر. نمبر 3, نان مسلمز ہیئر ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی, دے ول ناٹ بی ایکول سٹیزنز آف دی اسٹیٹ. یہاں قانون بننا ہے کتاب و سنت پر مبنی, اور وہ نہ کتاب کو مانے, نہ سنت کو مانے, نہ رسول کو مانے, تو کیسے ایسوسیٹ کر لیے جائے. دے ول پروٹیکٹڈ مائنورٹی, ان کا ذمہ لے گی ریاست ان کی حفاظت کا, ان کے جان و مال کا, ان کی آبرو کا, انہیں باقی سارے حقوق حاصل ہوں گے. کاروبار کرے, ملازمتیں کرے, تجارت کرے, جو چاہے کرے, جس کو چاہے پوجے, جیسی چاہے اپنی عبادت گاہیں بنائے, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے گی. لیکن دے ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی, دے ول پے ٹیکسز. جزیہ کیا جزا ہے, بدلہ ہے, بدل ہے. ذمی کون ہے جس کا ذمہ لیا گیا ہے, وی آر ریسپانسبل فار دیئر سیفٹی. اور جزیہ وہ ٹیکس دیں گے, مسلمان زکات دے گا, عشر دے گا, وہ ٹیکس دیں گے. اب ختم. اس نے کہا بات میں سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہے اصل میں یہ ایک آیت, موسٹ پروفاؤنڈ آیت قرآن مجید کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, لا تقدموا انفسکم, یا لا تقدموا رأیکم بین یدی اللہ ورسولہ. ایک حد ہے تمہاری آزادی کی, اس سے آگے مت بڑھنا. اللہ اور اس کے رسول کے احکام جہاں آ گئے, فل اسٹاپ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ تو ایک قانون ہوا, نہیں بڑھ سکتے. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنت. لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے روح تقویٰ لازمی ہے, ورنہ قانون کی انسان دھجیاں بکھیر دیتا ہے. ہمارے قانون, ہمارے دستور کے اندر یہ دفعہ موجود ہے اور زیرو ہے, ناٹ افیکٹو, ناٹ آپریٹو. افیکٹو اور آپریٹو ہوگی اگر واتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ موجود. ایک دن جانا ہے اللہ کے حضور میں, حاضری ہے, جواب دہی کرنی ہوگی. دنیا والوں کے ساتھ منافقت برت سکتے ہیں, دھوکہ دے سکتے ہیں, وہاں کون دھوکہ دے گا. یہ اگر تقویٰ ہے, واتقوا اللہ, اور اس تقویٰ کی بھی پھر سب سے بڑی روح کیا ہے, کہ یہ ذہن میں رکھو اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اس میں بڑی دھمکی ہے. کوئی اگر بزرگ کہتا کسی بچے سے, دیکھو میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہوں اور اس کے اندر کس قدر غضب خود ہے, وہ مزمر ہے, اللہ جانتا تم کیا کرتا. یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے. اللہ تعالی ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے, اور ہمیں ملکی سطح پر اس ایک دفعہ کو پورے طور پر لاگو کرنے, آپریٹو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.